أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات ہماری آج کی گفتگو دو حصوں میں ہوگی. پہلے تو یہ کہ درس کے ہی انداز میں ہم یہ رکوع انشاءاللہ ختم کریں گے اور اس کے بعد پھر ایک اس میں جو مضامین آئے ہیں بالخصوص اسوہ حسنہ سے متعلق جس کے بارے میں میں نے گزشتہ جمعے کو کسی قدر وضاحت سے بات کی بھی تھی, آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو صرف ایک اصولی اور علمی حیثیت سے ہی سمجھنے پر اکتفا نہ کی جائے بلکہ اس کی جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں اس کا جو انتباق ہے بحالات موجودہ اور ہمارے لیے اس میں جو عملی سبق ہے آج اس کو کسی قدر کھول کر میں آپ کے سامنے رکھوں. تو سب سے پہلے تو اپنے سلسلہ درس کے تسلسل میں اس رکوع کو پڑھ لیجئے. اس کی دو آیتیں میں پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں لہذا اس پر تو اجمالاً بات ہوگی اور باقی رکوع ہم مکمل پڑھیں. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت اعلی نمونہ ہے. اسوہ کا لفظ جو ہے الف سین الف یہ اس کا مادہ ہے اور اسوہ اور اسوہ جس طریقے سے قدوہ اور قدوہ یہ دو الفاظ جو ہے ہم مانی ہیں پیش کے ساتھ بھی ہے قدوۃ السالکین قدوۃ العارفین یعنی جو سالکوں کا رہنما ہو عارفوں کا رہنما ہو, سالک اور عارف جس کی اتباع کرنے والے ہوں وہ قدوۃ السالکین اسی طرح لفظ اسوہ اور اسوہ یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا مفہوم ہے کسی کا اتباع کرنا، وہ اتباع اپنے اوپر لازم کر لینا، خواہ اس میں کوئی تکلیف ہو خواہ مسرت ہو، سارا او دارا، خواہ اس سے مسرت حاصل ہو اور خواہ کوئی تکلیف پہنچے، لیکن یہ کہ کسی کی اتباع کو اس طرح اپنے اوپر لازم کر لینا. اب ظاہر بات ہے کہ جب لفظی ترجمہ کیا جائے گا ایک لفظ میں کا ایک لفظ میں، تو اس میں اب نمونہ جو ہے وہ اس کا ایک قریب ترین لفظ ہے، لیکن اس سے اس کا اصل سینس ادا نہیں ہوتا. اصل میں اتباع سنت یہ جو ہمارے ہاں لفظ زیادہ معروف ہے، یوں سمجھیے کہ اسی کا ایک نہایت حسین اور جمیل اسی کی ایک تعبیر جو ہے لفظ اسوہ میں بھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ لکم عام ہے، گویا کہ تمام مسلمانوں کے لیے حضور کی سیرت طیبہ میں، حیات مطہرہ میں ایک نمونہ کامل ہے، اسوہ حسنہ ہے. لیکن اب آگے بات چلی لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہاں در حقیقت یہ سب بدل آ رہا ہے لکم کا. اور میں بیان کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ یہاں اس طریقے سے ایک ہی آیت میں وہ دونوں مفہوم جمع کر دیے گئے جو قرآن مجید کے بارے میں سورہ بقرہ میں دو مختلف مقامات پر آئے. قرآن اپنی جگہ ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ ہے، ہر فرد نوع بشر کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام ادوار کے لیے، قیامت تک جتنے بھی حالات پیش آنے والے ہوں ان سب میں قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور مکمل ہدل للناس، ابھی علی الاطلاق ہے، یہ ہدایت ہے تمام انسانوں. لیکن ہدل للمتقین، اب لیکن اس ہدایت سے استفادہ کرنے کے لیے ایک شرط ہے، کچھ خدا ترسی ہو، کچھ اللہ کی طرف انابت ہو، کچھ نیکی اور بدی کا شعور بیدار ہو، خیر اور شر میں انسان امتیاز کرتا ہو. جب تک تقویٰ کا وہ جو اساسی سرمایہ ہے، بنیادی جو اس کا اثاثہ ہے، وہ بھی نہیں ہوگا تو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا. قرآن اپنی جگہ ہدایت کاملہ ہے، لیکن اس کی ہدایت سے استفادے کے لیے کوئی شرط خود انسان کے اندر بھی پوری ہونی چاہیے، اور وہ شرط تقویٰ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اور پھر وہاں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو جو آپ کو شاید علم میں ہو بعض برات کو کہ ستیارت پرکاش اس میں جو قرآن مجید پر اعتراضات کیے گئے تھے، اس سے پہلا اعتراض یہی تھا کہ یہ عجیب کتاب ہے، یہ کہتی ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ ہدایت کی ضرورت تو گمراہوں کو ہے، فاسقوں کو ہے، فاجروں کو ہے، یہ متقیوں کو ہدایت دینے کے لیے نازل ہوئی. تو یہ جو ایک اشکال، ویسے یہ کہ ہر پڑھنے والے کو، مبتدی کو یہ اشکال پیش آتا ہے کہ متقین اس لیے کہ تقویٰ کا جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان بہت نیک ہو، بہت خدا ترس ہو، اور وہ ہر اعتبار سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہو، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی محتاط ہو، اسے ہم متقی کہیں گے. تو اس معنی میں جب لفظ تقویٰ سامنے آتا ہے تو ہدی للمتقین پر واقعتاً ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. وہ اشکال ایک بہت بھونڈے طریقے پر اس شخص نے پیش کیا، تو اس کا حل یہی ہے کہ قرآن مجید ہدی للناس ہے، لیکن اس سے استفادے کے لیے شرط لازم ہے کہ تقویٰ کا کچھ نہ کچھ بنیادی اثاثہ ہو. ایک شخص میں اگر نیکی اور بدی کی تمیز بھی ابھی قائم ہے تو گویا کہ تقویٰ کا وہ سٹارٹر جسے کہتے ہیں نا آج کل کی کنسٹرکشن میں، کالم آپ کو اوپر چڑھانا ہے تو آپ نچلے کالم کا کچھ تھوڑا سا حصہ اوپر لے جا کر کچھ سریے چھوڑ دیں گے تاکہ وہ اوپر کی منزل کا کالم جو ہے اس کے ساتھ لگ جائے، سٹارٹر ہونا لازم ہے. اگر وہ بھی انسان میں نہیں ہے تو پھر قرآن مجید کی ہدایت سے وہ شخص استفادہ نہیں کرتا. بعین ہی وہی بات یہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید ہدایت ہے، بالکل اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجسم ہدایت ہے. ان کے لیے لفظ نور قرآن مجید میں آیا ہے، وہی مانا کہ نور ہدایت، شمع ہدایت، سراج منیرا، خود اپنی جگہ پر وہ ایک ہدایت ہے اور انسانی کے لیے. بلکہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ قرآن مطلوع ہے، مصحف ہے، اور آن حضور قرآن مجسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کانا خلقہ القرآن. لیکن آپ کے اس نمونے اور اس شمع ہدایت سے روشنی حاصل کرنے کے لیے بھی لازم ہے، اگرچہ اپنی جگہ تو آپ ہدایت تامہ ہے، جو چاہے نمونہ اس کا آپ کا جو ہے اختیار کر لے، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. وہ شرطیں کیا ہیں؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اب اس کو اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ دو چیزیں یہاں جمع ہو گئی ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ. چونکہ تین چیزیں ہیں، تین پلرز ہیں، پلرز آف فیتھ تین ہیں، ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالرسالہ. حضور ایمان بالرسالت کے ساتھ آپ کی شخصیت کا تعلق ہے. یہ تینوں ایمانیات جو ہے باہم گتھے ہوئے ہیں. اگر انسان کا اللہ پر یقین نہیں تو حضور کو وہ اپنا نمونہ کیسے بنا لے گا، اور اگر آخرت کا اسے یقین نہیں تو پھر وہ حضور کے نقش قدم کی پیروی کیسے کرے گا؟ یہ پہلی دو چیزیں ہوں گی تو تیسرے کا ایک امکان پیدا ہوگا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ اس شخص کے لیے ہے اسوہ کاملہ، اسوہ حسنہ، اور وہ اس کی اتباع کر سکے گا، اس نقش قدم پر چل سکے گا کہ جو اللہ کا طالب ہو. اب رجا کا لفظ اللہ کے ساتھ جو آیا ہے بڑا لطیف پہرایا ہے، اس میں طالب ہونے کا مفہوم بھی ہے، امیدوار ہونا. اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہونا یہ تو آگے آگے، اب الیوم الآخر مطلب یہ کہ یہاں امیدواری جو ہے اللہ کی، وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کی نظر عنایت کا امیدوار، جس کو سورہ کہف میں فرمایا وہ لوگ کہ جو صرف اللہ ہی کے چہرے انور کے طالب ہیں، وہ لوگ کہ جو پکارتے ہیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اس کے چہرے انور کے طالب ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے والے طالبین. تو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یوم آخر کی بھی اسے پوری امید ہے، یقین ہے کہ وہ دن آ کر رہے گا، جزا و سزا کے فیصلے ہو کر رہیں گے. وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہو کثرت کے ساتھ. یہ تین شرطیں پوری ہوں گی تو اسوہ محمدی علی صاحب الصلوۃ والسلام پر کسی درجے میں عمل پیرا ہونے کا امکان پیدا. اب چونکہ یہاں مضمون چلا ہے حضور کے اتباع کا، تو بغیر اس بات کی وضاحت کے قرآن مجید میں یہ آپ کو خوب عام ملے گا کہ استدلال کی کڑیوں کو بسا اوقات اس طرح نمایاں نہیں کرتے جیسے کہ ہم نمایاں کرتے، اس کا نتیجہ یہ نکلا، یا ہم یہ کہیں گے اس اسوہ کاملہ کی اور اس کے اتباع کی مثال دیکھنی ہو تو دیکھو اہل ایمان کو، جو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اس اسوے کی عملی پیروی کی ایک صورت سامنے آتی ہے، اس کا ذکر کر دیا بغیر ان الفاظ کے. فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اب یہ گویا کہ اس اسوہ حسنہ کی پیروی کا ایک نمونہ ہے، اس کی ایک شکل ہے کہ محمد کا اسوہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ تفصیل سے کہ یہ لفظ ویسے تو حضور اسوہ کاملہ ہے زندگی کے ہر پہلو سے، ایک باپ کے لیے آپ بہترین نمونہ ہے کہ باپ کو اپنے اولاد کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، ایک شوہر کے لیے آپ کامل نمونہ ہے کہ اسے اپنے گھر میں اپنی بیوی یا بیویوں کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، ایک پڑوسی کے لیے آپ اسوہ کاملہ ہے، ایک مرشد کے لیے، ہادی کے لیے آپ اسوہ کاملہ ہے، ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ کے لیے آپ اسوہ کاملہ ہے، ایک سپہ سالار کے لیے آپ اسوہ کاملہ ہے، ایک منصف قاضی القضات کے لیے آپ اسوہ کاملہ ہے. تو زندگی کا، بلکہ کئی مرتبہ یہ سیرت کی تقاریر میں مضمون آ چکا ہے کہ میرے نزدیک تو سب سے زیادہ جو مبہوت ہو جاتا ہوں، حضور کی شخصیت اور سیرت کا جو سب سے زیادہ تاثر میرے قلب پر آتا ہے، وہ اس بات کا آتا ہے کہ اس قدر جامعیت، اتنی گمبھیر زندگی ہمارے تو تصور میں آنی ممکن، کہ زندگی کا کوئی گوشہ ہے کہ جب خالی نظر آ رہا ہو، ہر پہلو سے اس قدر مصروف زندگی. ہمارا تو حال یہ ہو گیا ہے جو مسجد کا امام ہو وہ خطابت نہیں کر سکتا، خطیب علیحدہ ہونا چاہیے، جو خطیب صاحب ہو وہ پانچ وقت نماز پڑھانے کی پابندی کیسے قبول کر لیں، گویا کہ امامت علیحدہ، خطابت علیحدہ، مدرس علیحدہ. اچھا، جو پڑھا رہے ہیں اب ان سے عام طور پر یہ توقع نہیں کی جاتی کہ یہ تربیت بھی کریں گے، تزکیہ نفس کے لیے کہیں اور جائیے، یہاں سے تو علم حاصل کر لیجیے، قال اللہ قال رسول یہ پڑھا دیں گے، پھر کہیں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیجیے، تربیت کرائیے، تزکیہ نفس کرائیے. پھر یہ لوگ جو ان گوشوں سے متعلق ہیں وہ کبھی سپہ سالار بھی نظر آتے، کہیں وہ کہیں کوئی کسی انتظامی ذمہ داری کو بھی ادا کرتے نظر آئیں گے. پھر یہ کہ یہ سارے کام کرنے والا شخص، ایسے کچھ لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ بڑے نمایاں کوئی کارنامہ انجام دیا، پڑھنے لکھنے میں ساری عمر لگ گئی، تو گھر کا کھاتا جو ہے وہ خالی نظر آئے گا، نظر آئے گا شادی نہیں کہ ساری عمر، تب یہ کچھ پڑھنے لکھنے کا کام کر لیا. یہ جو جامعیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام بھی ہیں مسجد نبوی کے، پنج وقت امام، آپ خطیب بھی ہیں مسجد نبوی کے، اصحاب صفہ کے لیے مدرس بھی ہیں، تمام صحابہ کے لیے آپ مزکی اور مربی بھی ہیں، آپ اسی پہ سالار بھی ہیں، صلح کی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کر رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں باہر سے تو ان سے آپ معاملہ کر رہے ہیں، کوئی اگر مقدمات ہیں تو وہ آپ کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے، آپ اس ریاست کے چیف جسٹس ہیں. کون سی چیز ہے، تصور تو کیجیے. پھر یہ کہ ایک باپ کی زندگی، ایک شوہر کی زندگی، کون سا پہلو ہے کہ جہاں یہ محسوس ہو کہ یہاں کوئی ہمیں نمونہ نہیں مل سکتا حضور کی زندگی میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بغیر کسی توہین کی نیت کے میں یاد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اسے بچائے کہ کہیں کسی نبی کی توہین میں کروں، لیکن یہ کہ آخر واقعہ تو ہے کہ ایک باپ کے لیے تو ان کی زندگی میں کوئی اسوہ نہیں، ایک شوہر کے لیے ان کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں، کسی صدر ریاست یا سپہ سالار کے لیے تو کوئی نمونہ نہیں، ایک درویش، ایک مبلغ، ایک مربی، ایک مزکی، اس کی حیثیت سے مکمل نمونہ ہے، لیکن یہ کہ اور حیثیتیں جو ہے خالی نظر آ رہی. تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک حضور کی سیرت کا جو سب سے زیادہ مجھے جس کا تاثر ہوتا ہے، جب میں اپنے اوپر وارد کرتا ہوں کہ ہم لوگ ایک ایک ذمہ داری کو نبھا نہیں پاتے، اور وہاں کیا عالم، کون سی ذمہ داری ہے جو نہیں اٹھائی ہوئی ہے، اور کس کا کہاں، آپ بتائیے کہ یہاں کہیں پانی مرتا ہے، یہاں کوئی کمی رہ گئی، ہر اعتبار سے اس وقت قابل. تو یہ ہے در حقیقت میرے نزدیک حضور کا ایک بہت بڑا معجزہ. سب سے بڑا معجزہ تو قرآن حکیم میں اللہ کا دیا ہوا، اور دوسرا معجزہ خود حضور اپنی شخصیت کے اندر ایک معجزہ، اور یہ اس کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے کہ اس قدر گمبھیر، اتنی ہماگیر زندگی جو ہے وہ ہمارے ہوش میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں، ودیعت شدہ ہے. تو حضور ہر گوشے میں اسوہ تھا، لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن مجید جب لفظ اسوہ حسنہ لایا تو کس کانٹیکسٹ میں لایا، اصل خصوصی اسوہ آپ کا کون سا ہے؟ وہ اسوہ وہ ہے جو غزوہ احزاب میں ظاہر ہو رہا ہے، وہ صبر، وہ ثبات، اللہ کے دین کے لیے وہ سرفروشی اور جاں پشانی. اور پھر یہ کہ جانساروں کے شانہ بشانہ، قدم بقدم ہر کام جو وہ کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کہ کہیں کوئی خیمہ علیحدہ لگا دیا گیا ہو، زرنگار خیمہ، اور قالین بچھا دیے گئے ہوں، اور وہاں جو ہے وہ مور چھل چھلے جا رہے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، اور صرف صحابہ اکرام جو ہیں وہی کتالے کرا رہے ہیں، ساتھ ہیں اللہم لا عیس الا عیس الاخرہ، اور آواز میں آواز ملائی ہوئی ہے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، فقر الانصار والمہاجرہ. یہ ہے اسوہ محمد رسول اللہ علیہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کچھ پیروی کر کے نمونے پر اپنے آپ کو ڈھال کر اپنی جگہ، تو ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی وقی ہے، اس کا اتباع کیا جانا چاہیے. لیکن اگر یہ چھوٹی سنتیں اوٹ بن جائیں بڑے اسوے کے لیے، تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. ایک شخص کو اگر یہ فریب ہو گیا ہے کہ میں تو بڑا متبع سنت ہوں، میں نے داڑھی بھی پوری اسی طرح رکھی ہے، اور میں لباس بھی اسی طرح کا پہنتا ہوں، اور میں نے یہ بھی کر لیا ہے، اور میں نے وہ بھی کر لیا ہے، اور میں رفع دین بھی کرتا ہوں، اور میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ اسوہ بھی ہے کہ نہیں ہے زندگی میں؟ یہ دعوت و تبلیغ اور اس کے لیے سرفروشی اور جاں پشانی، یہ اللہ کے دین کے غلبے کی سعی و زہد، اور اس میں ایسی ایسی مشکلات اور مشقتوں کو برداشت کرنا، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آڑ بن گئی، اس دل کے پیچھے پہاڑ اوٹ میں آ چکا ہے، اور ہمارا اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ کہ وہ اصل اسوہ کیا ہے، وہ سامنے نہیں آ رہا، وہ اسوہ یہ ہے. اور اس اسوے کی جو عملی تصویر آئی ہے،
یہ چھپا جو لگا ہے سیرت و کردار پر، اس کی جو چھاپ آئی ہے صحابہ کی زندگی میں، وہ یہ ہے فلما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله. ان کے اندر یہ ہے چھاپ، جیسے کہ کوئی مشین ہو، پریس ہو، اور وہ جناب چھاپ ڈالتی جا رہی ہے، آپ نے اس میں لوہے کے ٹکڑے رکھے، اس کے اوپر وہ امپریشن آتا چلا جا رہا ہے، تو اس اسوے کا امپریشن یہ ہے جو صحابہ اکرام نے قبول کیا. ہم نے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مجموعہ بنا کر اور اس سب کو سمجھ کر کے یہ سنت ہے، اور اس کے اندر ہم یہ سموچا اونٹ نگل گئے اور ان بچھروں کے جو تالے بانے ہیں ان کو سمجھ لیا ہے کہ اتباع سنت ہو رہی ہے. پھر میں عرض کروں گا، میری اس گفتگو کا مطلب یہ نہ لیجیے کہ میں اس کی تحقیر کر رہا ہوں، وہ اس کے ساتھ ہو تو سونا ہے، اس کے بغیر ہو تو صحابہ ہے جس کی کوئی قدر نہیں. اس لیے کہ آخر اگر یہ نسبت اور یہ تناسب اگر آپ درست نہیں کریں گے تو یہی تو بات ہوتی ہے کہ ایک ظاہر رہ جاتا ہے، مچھر چھانے جاتے ہیں اور سموچے اونٹ نکلے جاتے ہیں. مسیح علیہ السلام نے یہ بات جو کہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تمثیل ایک ضرب المثل بن کر برقرار ہے. وہ یہ ہے اسوا، اس کی چھاپ جو پڑی ہے صحابہ کرام کی شخصیتوں پر، جب انہوں نے دیکھا لشکروں کے امٹ امٹ کر آ رہے ہیں، ادھر سے آ گئے، ادھر سے آ گئے، خیبر سے آ گئے، مکے سے لشکر آ گیا، ابو سفیان اپنا لشکر لے کر آ گئے، ادھر سے غطفان کے قبائل آ رہے ہیں مشرق سے، ہر طرف سے آندھیاں آ گئی، اور وہ جو ہم نقشہ پڑھ چکے ہیں زلزلوا زلزالا شدیدا، پورا امتحان ہو گیا، صبر کا، ثبات کا، استقلال کا، آزمائش ہو گئی. لیکن اہل ایمان کا نقشہ کیا ہے، ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ، یہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی نگاہوں میں کون سی آیت اس وقت ہوگی. ویسے تو قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار آیا، ہم امتحان لیتے ہیں، ہم آزماتے ہیں، ہم آزمائیں گے. سورہ بقرہ میں بھی، سورہ عنکبوت مکی سورت ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. ہماری تو سنت ثابتہ ہے، ہم تو آزماتے ہیں، آزمائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کرتے ہیں، پھر آگے چلے. لیکن یہ کہ سب سے زیادہ جو اس پس منظر میں ھذا ما وعدنا اللہ ورسوله، میرے نزدیک سورہ بقرہ کی وہ آیت آتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ آیت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پس منظر میں خوف اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے. اس پر نگاہ جمی ہوئی تھی اہل ایمان کی کہ ابھی تو امتحان آنے ہیں، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آزمائیں گے، ابھی وہ آزمائشیں اور آئیں گی. یہ گویا کہ اجتماعی طور پر، یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں سیرت کی تقاریر میں، شخصی اعتبار سے یوم طائف حضور کے لیے سب سے کٹھن دن، سب سے سخت دن، اور یہ تو مرفوع قول ہے حضور کا، آپ نے خود فرمایا. حضرت عائشہ نے جب سوال کیا کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، مجھ پر جو سخت ترین دن گزرا ہے وہ یوم طائف تھا. تو شخصی اعتبار سے یوم طائف حضور کے لیے اس ابتلاء اور آزمائش کا کلائمیکس، نقطہ عروج، چوٹی، اور بحیثیت مجموعی صحابہ کرام کی جماعت کے لیے یہ جو غزوہ احزاب ہے، یہ آزمائش کی چوٹی. زلزلوا زلزالا شدیدا ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت اہل ایمان کا پورا امتحان ہو گیا، ہم نے لے لیا امتحان. اب دیکھیے یہاں بھی وہی انداز ہے جو حضرت ابراہیم کا جو آخری امتحان تھا، کہ اگر ممتحن پکار اٹھے، اور اس سے بڑی شاباش کوئی نہیں ہو سکتی کہ بھائی واقعی امتحان بڑا کڑا تھا، تم کامیاب ہو گئے، اس سے بڑی مبارکباد، اس سے بڑی تہنیت، اس سے بڑی شاباش کوئی ممکن نہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. یہ بہت بڑا امتحان تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ابراہیم تم نے پورا کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شاباش کا کوئی اسلوب ممکن نہیں، کہ ممتحن پکار اٹھے کہ امتحان سخت تھا. وہی بات یہاں ہے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ممتحن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے امتحان لے لیا اہل ایمان کا، اور خوب ان کو جھنجھوڑ لیا، اچھی طرح ان کا امتحان ہو گیا. اور اہل ایمان جب اس میں ثابت قدم نکلے، پورے اترے، تو وہ بادل جو آئے تھے ایسے چھٹ گئے کہ جیسے تھے ہی نہیں. بدوائے عہد میں تو 70 صحابہ شہید بھی ہوئے، یہاں تو چند ہوئے ہوں گے بمشکل، مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن باقاعدہ کوئی کھلا جو مقابلہ ہوتا ہے وہ تو ہوا ہی نہیں، کچھ مبارزتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ وہ آندھی آئی اور اس طرح کے کچھ حالات اللہ نے پیدا کر دیے اپنی غیبی تائید سے کہ وہ اٹھا کر ان کو عافیت اسی میں نظر آئی کہ اپنے ڈیرے اٹھائیں اور چلتے بنے. رات کے وقت شام کو جو ہے کیا صورت تھی، اور صبح دیکھا تو میدان خالی پڑا، کوئی ہے ہی نہیں. مقصود کیا تھا؟ امتحان لینا مقصود تھا، وہ لے لیا. تو یہ چیز جو ہے کہ اصل جو مقصد ہے اس کا وہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے. اس میں اہل ایمان پورے اترے جب انہوں نے کہا کہ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. اور ان میں نہیں اس پوری صورت میں زیادہ کا فائل کیا ہوگا، یہ پوری صورت حال نہیں بڑھایا ان میں مگر ایمان اور تسلیم. اب یہاں پر دیکھیے، ایک تو ایمان حقیقی کا گھٹنا بڑھنا اس کے لیے نص ہو گئی یہ آیت قرآن مجید کہ ایمان تو گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اللہ نے بڑھا دیا ان کے ایمان کو، وہ نص ہو گئی. تو اس کیفیت کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ان کی جو وہ کیفیت تسلیم و رضا تھی وہ بھی اور بڑھ گئی. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. کیونکہ میں ایک جملہ کہہ بیٹھا ہوں اس لیے وضاحت کرنی پڑے گی. ویسے تو یہ موضوع ہمارے منتخب نصاب میں آتا ہے اور تفصیل سے آتا ہے کہ ایک قانونی ایمان ہے جو اس دنیا میں ہمارے ایک دوسرے کے مسلمان سمجھے جانے کا سبب یا ذریعہ بنتا ہے. وہ قانونی ایمان جو ہے وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اس کے بارے میں بالکل صحیح قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے اقرار باللسان پر اس کا دار و مدار ہے. تصدیق قلبی اس میں زیر بحث آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں کہ کسی کے دل میں اتار کے دیکھ لے کہ ایمان ہے یا نہیں، جھوٹ موٹ کو کلمہ پڑھ رہا ہے یا سچ پڑھ رہا ہے. وہ قانونی ایمان جو اس دنیا میں بنیاد بنتا ہے مسلمان معاشرے کی، مسلمان ریاست کا شہری مسلمان ہو جائے گا تو اس کے لیے جو وہ قانون ہے قانونی ایمان، وہ نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا. اس کا دار و مدار قول پر ہے، الایمان قول لا یزید ولا ینقص. امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ایمان کے اس پہلو سے متعلق ہے اور 100% درست. ایک ہے ایمان قلبی، تصدیق قلبی، ایمان یقین والا جو دل میں ہوتا ہے. قانون اس سے بحث نہیں کرتا، اللہ کو ساری بحث اسی سے. اللہ کو تمہارا یہ قانونی مسلمان ہونا یا نہ ہونا، دنیا میں معاملات ہیں تمہارے اس پر طے ہوں گے، لیکن وہ تو اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس کی نگاہ تو تمہارے دلوں پر ہے. یہاں ہے کہ نہیں ایمان؟ وہ جو فرمایا کہ لمبا یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اس ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اور اس ایمان میں عمل جو ہے وہ اس کا جزو لازم بن جائے گا. اس لیے کہ دل میں یقین ہوگا تو عمل میں ظہور لازمن ہوگا. وہاں آ کر وہ قول جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ 100% درست ہے کہ الایمان قول وعمل ویزید وینقص. تو یہاں اس کے لیے میں نے حوالہ دیا، زادہم الا ایمانا وتسلیما، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، نہیں بڑھایا ان میں مگر ایمان اور تسلیم. ایمان قلبی کیفیت، تسلیم سپردگی حوالگی. اسلام، اسلام اور تسلیم میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام بھی اسی سے باب افعال ہے، تسلیم اسی سے باب تفعیل ہے. اسلام افعال کا خاصہ ہے، ایک دم کوئی کام ہو جائے، اور تسلیم کیا ہے کہ وہ کیفیت پے با پے ہو. جیسے ہی کسی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ تو دفعتن پالا تھا، ادھر تھا، اب ادھر آ گیا، اسلام ہو گیا. اب اسی کیفیت کو اگر رسوخ حاصل ہو جائے گا انسان کے طرز عمل میں تو یہ تسلیم ہے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. نہ شبت نصیب دشمن کے شبت ہلا کے تیغت، سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آتا. یہ ہے وہ تسلیم کی کیفیت. من المومنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ. کاش کہ یہاں آپ کے زبان سے اور آپ کے قلب سے آمین کی کوئی صدا نکل گئی کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرتا. اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں، وہ باہمت لوگ ہیں. اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے. رجل کا لفظ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین خارج ہو گئیں. یہاں یہ لفظ اپنی اس معنویت کے لیے آیا ہے کہ شیطان کے ساتھ مقابلہ کر کے اس دنیا میں جینا اور کامیاب ہونا آسان نہیں ہے، بڑی ہمت اور جوان مردی کی ضرورت. یہی مضمون آیا ہے سورہ نساء میں، سورہ نور میں. وہ جوان مرد رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار.
اس کے معنی یہ نہیں کہ یہ کیفیات عورتوں میں نہیں ہو سکتے, عورتوں میں امہات المومنین ہیں, صحابیات ہیں رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین. پھر یہ کہ بڑی بڑی بہت خدا رسیدہ اور بڑی مجاہد خواتین پیدا ہوئی ہیں, وہ خاتون بھی ہیں جس کے چار بچے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اور اس نے سجدہ شکر ادا کیا, وہ خاتون بھی ہیں کہ انہیں خبر دی گئی غزوہ احد میں کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا, پوچھتی ہے رسول اللہ کا کیا حال, کوئی بات نہیں تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا, حضور کا کیا حال ہے, تمہارا بیٹا شہید ہو گیا, حضور کے بارے میں بتاؤ. وہ بھی تو آخر خاتون, وہ جو بات کہی ہے کہ خدا پنج انگشت یکساں نہ کر, نہ ہر زن زن افتو نہ ہر مرد مرد, اس کو ذہن میں رکھیے یہاں کہ یہاں رجال کے معنی وہ ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ, وہ جوان مرد وہ با ہمت لوگ, کا وہ مرد ہوں کا عورتیں ہوں, وہ با ہمت کہ جن کو نہ کوئی کاروبار دنیاوی روک سکتی ہے اللہ کی یاد سے, نہ کوئی بیع و شرع انہیں باز رکھ سکتا ہے اقامت الصلاۃ سے اور ایتاء زکات سے, یہاں وہ لفظ آیا. اور یہی دو چیزیں ہیں, دیکھیے منتخب نصاب میں یہ سارے مضامین آ جاتے ہیں کہ بندہ مومن کی شخصیت کے یہ دو رخ ہیں, ایک طرف خدا کے ساتھ لگاؤ اس میں ثبات, ایک طرف صبر اور جہاد اللہ کے دین کے, یہ دو شخصیت. وہاں بھی بڑی ہمت کی ضرورت ہے, قوت ارادی کی ضرورت ہے, عظیمت کی ضرورت ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. اور یہاں بھی فرمایا من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, انہوں نے سچ کر دکھایا جو عہد انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا. یہ عہد کون سا ہے؟ اسلام ایک بہت بڑا عہد ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد سے بڑا کوئی عہد ہو ہی نہیں سکتا, صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں, ہم نے سونپ دیا سب کچھ تیرے حوالے, سپردم پہ تو مایا دیشا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ابھی سودے میں پورے اتر کر تو دکھاؤ, کہنے کو تو کہہ دیا, پڑھنے کو پڑھ لیا, سننے کو سن لیا, لیکن پورے اتر کر دکھانا قیامت ہے. قیامت تو وہاں ٹوٹتی ہے جہاں مال خرچ کرنے کا وقت آئے تو اپنا مال, اللہ کا مال تو نہیں کہا کبھی. کہنے کو تو شاعر نے بھی کہہ دیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, لیکن اس پر پورا اترنا جو ہے وہ کوئی آسان بات تو نہیں. تو یہاں جو مد و ستائش ہو رہی ہے وہ ان کی کہ جنہوں نے اس پر اپنے آپ کو پورا تول دیا, پورا کر دکھایا. رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, انہوں نے پورا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا. فمنهم من قضى نحبه, ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی نظر پوری کر چکے, جان دے دی, فارغ ہوئے, سبک دوش ہو گئے, سرخرو ہو گئے, اب تو کوئی امکان نہیں رہا پیچھے ہٹنے کا, جان دے دی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ, اور باقی جو ہے وہ منتظر ہیں کہ کب وہ وقت آئے اور ہم اپنا اس عہد کو پورا کر کے سرخرو ہو جائیں اور اپنے شانوں کا بوجھ اتروا کر سبک دوش ہو جائیں. اگر گردن کٹ گئی تو شانوں کا بوجھ ہے اتر گیا اور ہم سبک دوش ہو گئے. یہ انتظار کی کیفیت, تبھی پچھلے دنوں درس حدیث میں وہاں قرآن اکیڈمی میں وہ حدیث آئی ہے, حضور نے فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے اللہ سے شہادت طلب کرتا رہے گا, صدق دل سے, تو چاہے اس کی موت بستر پر واقع ہو خدا کے ہاں وہ شہید شمار ہے, اگرچہ وہ منتظر. یہ ینتظر والی کیفیت ہے سچو, کہ وہ اگر اس کا اب اس انتظار کی یہ کیفیت ہوگی, اس کی شرائط ہوں گے. قتال کا مرحلہ کب آئے گا؟ آپ نے جہاد ہی کی کوشش شروع نہیں کی, آپ نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم نہیں رکھا, آپ کسی منظم جد و جہد کے ساتھ وابستہ ہی نہیں ہوئے, وہ کہاں سے آ جائے گا؟ وہ تو یہ ہے کہ اس راستے میں آگے بڑھے آپ. اب ایسے بھی تو صحابہ کرام ہوں گے کہ جن کا انتقال ہو گیا ہجرت سے قبل, لیکن وہ اس دعوت و تبلیغ میں حضور کے دست و بازو ہیں, اپنی جانیں کھپا رہے ہیں, لگا رہے ہیں. اگر وہ غزوہ بدر تک یا غزوہ احد تک پہنچ گئے ہوتے تو کیا ممکن تھا کہ ان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے؟ لیکن یہ ہے کہ وہ طرز عمل جو ہے پچھلا, وہ اصل میں ثابت کرے گا کہ آگے کا طرز عمل کیا. اگر قدم قدم پر انسان پیچھے ہٹ رہا ہو, پیسے پیسے کو وہ سیت سیت کر رکھ رہا ہو, تو کیسے توقع ہے کہ کبھی وقت آئے گا تو وہ جان و مال کی بازی لگا لے. تو یہ صدق دل سے انسان شہادت کا طالب ہو، تمنا کرے، اس کے کچھ مظاہر ہوں گے اس کی زندگی میں اس وقت بھی، کہ اگر وہ اس جدوجہد میں قدم رکھ چکا ہے اس وادی میں، تو پھر تو وہ توقع رکھے کہ کہیں وہ اس درے تک بھی پہنچے گا. کاغان ویلی میں اس نے سفر شروع کیا ہے تو بابو سر پاس بھی کبھی آ جائے گا. لیکن اگر آپ بالا کوٹ سے ہی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تو بابو سر کب آئے گا؟ بیٹھے بیٹھے بابو سر پاس کا جو ہے وہ تمنا کرتے رہنا، تو وہ تو سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا کچھ نہیں. خود را بفریبت کہ خدا را بفریبت، یہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے یا خدا کو فریب دے رہا ہے؟ پتا نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو اس دھوکے کے انداز میں نہ دعا کیجئے. اگر صدق دل سے دعا کر رہے ہیں تو چاہے موت حضرت خالد ابن ولید کی موت آئی ہے بستر پر، اور انتہائی حسرت کے ساتھ انہوں نے کہا، جن کی زندگی جن ہمیشہ جنگوں کے اندر بیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ موت آئی ہے تو بستر پر آئی ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے وہ نوید ہے کہ جو اللہ سے شہادت کا کی دعا کر رہا ہو صدق کے دل سے، ہاں اس کی موت بستر پر آئے، وہ اللہ کے ہاں شہید ہی درد ہوگا. تو فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. تبدیلی انہوں نے سرے منہ تبدیلی نہیں کی. یہ تبدیلہ اس بستر کو جب لے آئے یہاں پر مفعول مطلق کے طور پر، تو گویا کہ کوئی تبدیلی اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے اس فعل کے اندر. سرے منہ تبدیلی نہیں کی، جو عہد کیا تھا اسے نبھا رہا. اور یہ جان لیجئے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے اور اس معاشرے میں ایک بڑا بنیادی فرق یہی تھا، ہم عہد کرتے ہیں اور نہیں نبھاتے، ہم بیعت کرتے ہیں اور توڑتے ہیں. ابھی فیصلہ کریں گے، ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، عہد کریں گے، اور دو دن اس عہد کے اوپر پورے نہیں ہوتے. یہ جو گھن کی طرح ہمارا کردار کھایا گیا ہے، یہ ہماری شخصیتیں کھوکھلی ہو چکی. وہاں یہ تھا کہ جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو دے دیا، اب ہر کے بعد آباد پیچھے نہیں ہٹے. یہ کردار جو اس معاشرے میں موجود تھا، بادشاہ بڑی زیادتی کرتے ہیں، اس طرح کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جیسے اس معاشرے میں تو سرے سے کوئی خیر تھا ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس بگڑے ہوئے مسلمان معاشرے سے بہت اعتبارات سے وہ معاشرہ بہت بہتر ہے. ان کے ہاں اگر کوئی مہمان آ گیا ہے تو باپ کا قاتل بھی ہے تو اس پر آنچ نہیں آئے گی. جسے بھائی کہہ دیا ہے اب اس کے ساتھ اس کے لیے جان اور مال سب حاضر. وہاں یہ ہے کہ جس کی اطاعت قبول کر لی ہے اب اس اطاعت سے سر جو ہے کبھی سرتا بھی نہیں کی جائے. یہ بنیادی کردار ہوتا ہے. ہم جس چیز کی وجہ سے اس وقت رول رہے ہیں دنیا میں، اس کا اصل سبب یہ ہے، نمازیوں کی کمی نہیں ہے، نمازی تو بہت کافی اس معاشرے کے اندر اپنی ہے. اصل چیز یہ کہ وہ کردار نہیں ہے، وہ عہد کر کے نبھانے کا ارادہ نہیں ہے. جھوٹ وعدے یہ ہم کرتے ہیں، اور اچھے اچھے لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ، یہ ہے اصل میں بنیاد. ہمارے اس منتخب نصاب میں آتا ہے، سورہ مومنون میں بھی، سورہ معارج میں بھی، کردار کی اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں، وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پوری طرح محافظت کرنے والے. تو وہاں کا مسئلہ یہ تھا، انہوں نے جو وعدہ کیا سچ کر دیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. نتیجہ کیا نکلا؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم. یہ لام لام عاقبت ہے، ایک چیز کا نتیجہ جو نکلتا ہے. اس پوری صورتحال کا جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو اس قدر کڑا امتحان اللہ نے لیا تو تھا تو اسی لیے کہ جدا کر دے کون منافق ہیں جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان اور کون مومن صادق ہیں، اسی کو تو تمیز کرنی تھی. اور وہ تمیز کس لیے؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ. ابھی ریڈیو پہ آج کل جو جمعے کے روز صبح درس قرآن ہوتا ہے، وہ چونکہ میرا درس چل رہا ہے، تو سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس پر ایک مکمل درس پتہ نہیں آج ہو گیا ہو، جی آج اسی موضوع پر تھا. تو اس میں میں نے تفصیل سے یہی مضامین بیان کیے کہ صدق کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے صدق کی. بنیاد یہی ہے اسی لیے نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صدیقین کا ہے. سچے ہو، قول میں سچے ہوں، عمل میں سچے ہوں، وعدوں میں سچے ہوں. یہ راست بازی نہیں ہے، راست کرداری نہیں ہے، راست گفتاری نہیں ہے، تو یہ سارا دینی ڈھانچہ جو اوپر کا ہے بے جان ہو چکا، کہیں اس میں کوئی جان نہیں، یہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. یہ صرف ایک نمائشی پہلوان ہے جو نظر آتے ہیں. یہ دین کا سارا ڈھانچہ جو ہے ایک نمائش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ صدق کی دولت جو ہے وہ نکل چکی ہے. جو کہہ رہے ہو سچ کر دکھاؤ، جو تمہارے اندر ہو وہی باہر لاؤ. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ ہے در حقیقت بنیاد صدق. صدق جو ہے وہ قول کا بھی ہے، صدق جو ہے وہ فعل کا بھی ہے، صدق جو ہے وہ انسان کے کردار کا بھی ہے. تو یہاں ذرا اس صدق کی اہمیت دیکھیے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلا دے سچوں کو ان کی سچائی کا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقین، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو علیحدہ ہوا ہے، منافقین کو اگر چاہے تو سزا دے، یا اگر چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما دے. یہ چونکہ سن 5 ہجری ہے، غزوہ احزاب ہے، یہ مدنی دور کا بالکل وسط ہے. 9 سال ہے، 10 سال تو 5واں سال جو ہے وہ اس کا وسط ہو گیا. منافقین کے باب میں یہ آپ کو تدریج نظر آئے گی قرآن مجید میں، کہ شروع میں تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں تو لفظ نفاق نہیں لائے، بیماری کا کی علامات صرف ظاہر کی. سورہ نساء میں آ کر پھر وہ پوری شدت کے ساتھ لفظ نفاق کے ساتھ اب گفتگو شروع. ابھی یہاں تک بھی معاملہ یہ ہے کہ منافقین کا پورا کردار بھی نمایاں کر دیا، لیکن ابھی ان کے معاملے میں آخری فیصلہ نہیں آیا. اگر کسی کے اندر کوئی اصلاح پذیری کا مادہ ہے تو وہ اصلاح کر لے، کوئی اگر لوٹ سکتا ہے تو لوٹ آئے، کوئی ایمان صادق کی طرف رجوع کر سکتا ہو تو کر لے، دروازہ بند نہیں ہے ابھی. پھر جا کر سورہ توبہ میں دروازہ بند، پھر وہ آخری حکم آیا، اے نبی اب آپ بھی چاہے 70 مرتبہ استغفار کریں، ان کے لیے اللہ کو نہیں بخشے. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتبہ لن یغفر اللہ. اور حضور کا اپنا مزاج ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں کرتا. کیا معنی ہوئے کہ 70 کا حصہ مراد نہیں ہے، یہ تو دروازہ بند کرنے کے لیے استعارہ ہے. 70 کا نظ وہاں کثرت کے لیے آیا ہے کہ اب ان کے لیے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ان کو متوجہ کر لیا گیا، 10 سال بیت گئے، اصلاح کا موقع دیا گیا. یہاں دیکھیے کس قدر پیارے انداز میں ابھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا. اہل ایمان کے بارے میں جو قطعیت ہے، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، وہاں بظاہر کلام میں تو آ کر تھوڑا سا ہم اپنے پیمانوں سے ناپتے تو جھول سا لگتا ہے، زور سے آنا چاہیے ویعذب المنافقین، لیکن نہیں، یہ کلام اللہ کا ہمارا نہیں، یہاں جذباتیت نہیں ہے. ہر جگہ پر جو بات صحیح ہوگی وہی آئے گی، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، ابھی ان کے لیے راستہ کھلا رکھا گیا ہے. ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما. اب چونکہ یہ دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، لہذا اللہ کی جو صفات اب یہاں پر آئی ہیں جن کا حوالہ دیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ غفور ہے، وہ رحیم. بازا بازا ہرچے ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا، آؤ لوٹو رجوع کرو. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو، وہ اپنی آگ میں خود جلیں. اب کیا کیا حسرت ہوئی ہوگی، کیسے کیسے ساز و سامان کے ساتھ اور کیسی کیسی سازشوں کے ساتھ اتنی مختلف سمتوں سے لشکروں کا بیک وقت آ کر جمع ہو جانا، کیا کچھ کھکیڑ مول لیے گئے ہوں گے، کتنی سفارتی ایکٹیویٹی ہوئی ہوگی، کتنے ایلچی آئے اور گئے ہوں گے، کتنے پروگرام بنے ہوں گے. یہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا دور تو نہیں تھا اس عرب میں، اس وقت جو یہ سارا کچھ ہوا ہے تو کیسے کچھ پاپڑ میلے گئے اس کا تصور تو کیجیے. اور اس پوری مہم کا، اس پورے متحدہ محاذ کا نکلا نتیجہ یہ کہ اپنے وہ خیمے اکھاڑ کر اور جانے پر مجبور ہو گئے، تو اب دلوں میں جو آگ سلگ رہی ہوگی، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، وہ اپنے اس غیظ اور غضب کی آگ میں اب خود چلیں، اللہ نے لوٹا دیا ان کو ان کے غضب سمیت، ان کا غیظ اور غضب جو ہے وہ ان کے سینوں کے اندر ہی وہ ایک بند بھٹی بن کر رہ گیا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، وہ کوئی خیر نہ پا سکے، کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے، بغیر اس کے کہ کسی درجے میں بھی اپنے مقاصد میں سے کچھ بھی انہیں ملا ہوتا۔ وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ کافی ہو گیا اہل ایمان کی جانب سے قتال کے لیے، قتال کا تو موقع ہی نہیں آیا، وہ تو فصیل پر سے کبھی کوئی کودا ہے، کوئی مقابلہ ہو گیا ہے، اللہ اللہ کا اللہ تو جس کو کہتے ہیں باقاعدہ ایک پر سبا صرف، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جس کو کہتے ہیں دو بدو جنگ، گھمسان کی لڑائی جیسے بدر میں ہوئی، جیسے احد میں ہوئی، اس کا موقع نہیں آیا۔ تو یہ جنگ تو اللہ نے جیت لی مسلمانوں کے لیے، اصل میں تو مسلمانوں کا امتحان مطلوب تھا، وہ ہو گیا، دودھ کا پانی، دودھ اور دودھ پانی جدا ہو گئے، سچے اور منافق علیحدہ علیحدہ ہو گئے، ممیز ہو گئے، بس یہی مطلوب تھا۔ اب کفار کے لشکروں کا منہ موڑنے کے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، وہاں چونکہ درے توبہ با رکھا گیا تو صفات کون سی آئی؟ غفور الرحیم، یہاں اللہ کافی ہو گیا ہے ان تمام احزاب کے لیے، تو یہاں اللہ کی صفات کون سی آئی؟ قوی اور عزیز۔ آیات کے آخر میں جو اسماء یا صفات آتی ہیں اللہ کی بالعموم، ان کا ایک بڑا گہرا ربط ہوتا ہے، یوں ہی نہیں گزر جانا چاہیے، اللہ قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ وانزل الذین ظاہروہم، اب یہ جو دو آخری آیات ہیں ان میں جو غزوہ احزاب کا تتمہ یا زمیمہ ہے، غزوہ بنی قریظہ، بعض حضرات اس کو سیرت کی کتابوں میں جدا عنوان دے دیتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو علیحدہ ذکر کرنے کے بجائے بس ایک اپینڈکس کی حیثیت سے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا ذہن میں نقشہ قائم کر لیجئے کہ تین قبیلے تھے یہود کے مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لائے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ حضور کا کمال تدبر، کمال فراست، اب یہ میں تو وہ ٹریبیوٹس پے بھی نہیں کر سکتا کہ جو مستشرقین کر چکے ہیں حضور کو، وہ منٹگومری واٹ ہو، وہ ایچ جی ویلز ہو، آپ کے تدبر، پیش بینی اور پیش بندی، اس کو جو وہ ٹریبیوٹس پے کر چکے ہیں وہ کافی، کہ آتے ہی سب سے پہلے ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا کہ ہم مدینے میں رہیں گے، وہ اسلام تو نہیں لائے تھے، اسلام تو اوس اور خزرج لائے تھے، حضور ان کے سربراہ ہو گئے، خود جب نبی ہیں، تو اب آپ نے ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا کہ ہم اس شہر میں رہیں گے، اگر کوئی باہر سے حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے۔ یہ معاہدہ ہے کہ جو یہود کے گلے کا توپ بن گیا۔ یہ معاہدہ حضور نے نہ کیا ہوتا تو صورت شاید مختلف ہوتی، میں شاید ہی کہہ رہا ہوں، اللہ اعلم۔ ایک دوسری بات بھی ہے اپنی جگہ پر، کہ مسلمان قوم جب بگڑتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر اس کے اندر وہن پیدا ہو جاتا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، اور پھر وہ مشرکین کے مقابلے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی اس وقت کی، یہود، ان کے اندر وہ ضعف تھا کہ آپ سورہ حشر میں پڑھیں گے کہ فرما دیا گیا تھا مسلمانوں، یہ کبھی تم سے کھلے میدان میں جنگ نہیں کر سکتے، جس طرح مشرکین آ کر کھلے میدان میں جنگ کرتے ہیں۔ ابو جہل نے گردن کٹوا دی اپنے اس معبودان باطل کے لیے اور اپنے اوہام کے خاطر، یہ نہیں کر سکتے، یہ جب بھی لڑیں گے من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے لڑیں گے، کوٹھوں پر چڑھ کر پتھر کر دیں گے، پتھراؤ کر دیں گے عورتوں کی طرح۔ پھر یہ کہ بظاہر تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہیں، تعصبہم جمیعا و قلوبہم شتا، دل ان کے پھٹے ہوئے، لہذا ان سے تم گھبراؤ نہیں، بظاہر بہت مرعوب کن ہے ان کی حیثیت، بہت پیسے والے ہیں، بڑا ساز و سامان ہے، اسلحہ ہے، گڑھیے ہیں، قلعے ہیں، بڑا حفاظت کا انتظام کیا ہوا، جیسے ہندوؤں نے یہاں اپنے محلوں کے گرد وہ دروازے لگا کر بڑی بڑی وہ سلاخوں والے اور کیواڑوں کے اوپر بھی پترے چڑھا لیے، وہ اپنا حفاظت کا اہتمام پورا کر لیا تھا، اس وقت آگ بھی نہ لگ سکے، سب سارا اہتمام تو اسی پر قیاس کیجئے، ہنود و یہود مزاج اور شخصیت کے اعتبار سے ایک۔ تو صورت یہ تھی کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ پودے اتنے تھے اندر سے کہ ان کا کسی وقت میدان میں آ کر لڑنے کا سوال بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ حضور نے مزید اس میں یہ کیا کہ ان کو جکڑ دی۔ اب یہ ہے کہ یہ تلملاتے رہے مختلف اوقات میں. ان میں سب سے زیادہ شجاعت جو تھے وہ بنو قینقاع تھے. زرگر تھے پیشے کے اعتبار سے تو دولت والے بھی تھے اور ان کے ہاں اسلحہ بہت تھا, تلواریں وغیرہ اور یہ ڈھالیں والے ان سب کے اندر تھا. جو بھی اگر اس زمانے میں بھی سمجھیے, آج بھی سٹیل انڈسٹری سب سے بڑی ہے, چوٹی کی بنیادی انڈسٹری تو وہی ہے, تو اس کے اعتبار سے وہ بہت قوی سمجھے جاتے تھے. غزوہ بدر کے فوراً بعد تو ان کی طرف سے نقض عہد ہوا, اس معاہدے کے خلاف ورزی ہوئی اور حضور نے فوراً اقدام فرمایا اور ان کو مدینے سے نکل جانا تھا, کیونکہ تم نے وہ عہد توڑ دیا, معاہدہ توڑ دیا, اب تم یہاں نہیں رہ سکتے, نکل جاؤ. وہ اپنا ساز و سامان لے کے, لیکن یہ پہلا معاملہ تھا, بڑی رعایت حضور نے برتی, سامان لے جاؤ. وہ اپنے اونٹوں پر گاتے بجاتے گئے ہیں جشن کی حالت میں, وہ مرا ہوا بنیا بھی نیچے پڑا ہوا بھی ٹانگ اوپر رکھ دے گا. وہ معاملہ یہ کہ چاہے نکل رہے تھے لیکن ایک جشن کی صورت میں جو ہے وہ نکلے کہ ہم بہرحال جا تو رہے لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم بالکل ختم ہو گئے. یہ پہلا معاملہ تو سن 2 میں غزوہ بدر کے فوراً بعد ہو گیا بنو قینقاع. غزوہ احد کے بعد یہی معاملہ جو ہے بنو نذیر کا ہو گیا. انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, حضور نے پکڑا ان کو اور ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوئی, ان کو بھی یہاں سے نکال دیا گیا. وہ بھی جا کر, اب یہ دونوں قبیلے جا کر آباد ہو گئے خیبر کے آس پاس, لیکن گھر تو یاد آتے تھے اپنے, اپنا ماضی. لہذا سازش جو ہوئی ہے اس غزوہ احزاب کے لیے اس میں یہ دونوں قبیلے بھی شریک تھے. ان کے سردار, ان کے خطیب, انہوں نے جا کر آگ لگائی, لوگوں کو جمع کیا. تو سب سے بڑا جو اس میں آرگنائزنگ ایلیمنٹ تھا غزوہ احزاب میں وہ یہود کا تھا. وہ یہود جو جلاوطن ہو گئے تھے بنو قینقاع بنو نذیر کے, انہوں نے ہی قریش کو بھی اور بنو غطفان کو بھی, زبان میں تو چرب زبانی جو ہے وہ تو ایسے لوگوں کے اندر ہوتی ہے, تو انہوں نے وہ آگ بھڑکائی کہ جو احزاب چاروں طرف سے آئے غزوہ احزاب کے وقت. اس موقع پر آ کر بنو قریظہ نے بھی دغا دی. پہلے پہلے تو وہ رکے, جب باہر سے آنے والے لشکروں نے انہیں دعوت دی کہ یہ موقع سنہری ہے, اب تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, تو ان کا نہیں بھائی, ہمارا تو معاہدہ ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہارے ساتھ نہیں شریک ہوں گے. ابتدائی ان کا مسئلہ یہی تھا, لیکن اس کے بعد وہ پھر جو مزید ان کو دلائل دیے گئے کہ یہ آخری موقع ہے, دیکھ لو نہ اتنے بڑے لشکر پھر کبھی آئیں گے, پھر ساری عمر جو ہے کفے افسوس بلتے رہنا, پھر محمد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا, یہ آخری وقت ہے. تو وہ لوگ بھی کچھ مائل ہو گئے, انہوں نے بھی اپنا, حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ دونوں کو حضور نے بھیجا کہ جا کے اندازہ کر کے آؤ صورت کیا ہے. ادھر منافقین کا وہ ففتھ کالمسٹ انصر موجود تھا, وہ مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے خبریں اڑا رہے تھے کہ اب وہ ادھر سے بھی حملہ ہوا چاہتا ہے, کہاں کھڑے ہو, کہ ہوش میں بھی ہو کہ نہیں, گھروں کی خبر لو. اب لا مقام لکم فرجعو یا اہل یثرب, لا مقام لکم فرجعو, لوٹ جاؤ, اب کوئی ٹھکانہ نہیں. تو حضور نے کہا بھی تھا, سیرت میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ سے کہ وہاں جا کر دیکھو, اگر تو بنو قریظہ اپنے عہد پر ہیں تو آ کر سب لوگوں کے سامنے خوشخبری دے دو کہ نہیں یہ افواہ تھی, وہ اپنے عہد پر قائم. اگر وہ بدہذیب کر چکے ہیں تو پھر آ کر اشارے کنائے سے مجھے بتا دینا, عام لوگوں کے سامنے بات بیان نہ کرنا, وہ ڈیمورلائزیشن ایفیکٹ جو ہے وہ نہ ہو. انہوں نے آ کر اشارے سے بتا دیا, اس لیے کہ انہوں نے صاف کہہ دیا حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ سے کہ ہمارے لا احد بیننا و بین محمد, خلاص ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی معاملہ نہیں. اب یہ صورت, یعنی صورت غزوہ احزاب میں جو سب سے زیادہ تشویشناک صورت بنی تھی وہ اسی سے بنی, کہ اب وہ عقب جو ہے, ریئر جو ہے ہمارا, وہ ریئر بھی محفوظ نہیں ہے. جہاں ہم نے اپنے بچوں کو گڑیوں میں گھروں کو جمع کیا تھا تو وہ تو اب ہر طرف سے ہم تو مارے گئے. اب اس کے بعد خیر وہ تو طویل بات ہو جائے گی, ایک حکمت عملی سے ایک صحابی نے کام لیا اور اس کے نتیجے میں صورت یہ پیدا ہوئی کہ پھر یہ چھٹک کر رہ گئے, وقت پر شامل نہیں ہو سکے, لیکن معاہدہ انہوں نے توڑ دیا. لہذا اب جب غزوہ احزاب اس معنی میں ختم ہوا کہ وہ لشکر اٹھ کر چلے گئے, تو حضور کہیں اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ حضرت جبرائیل آ گئے کہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں, ہم نے تو ہتھیار ابھی تک نہیں اتارے, فرشتے جو ہیں وہ بھی تو جنگ میں شریک ہیں. تو آپ فوراً بنو قریظہ کا جا کر محاصرہ کیجیے. تو حضور نے اس وقت حکم دیا کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے بنو قریظہ کے ہاں پہنچنے سے قبل. اب دیکھیے یہ بہت اہم بات آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں جو دو مکتب فکر ہیں, اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث, ان کی اصل کیا ہے بات, اصل ان کا کیا اختلاف ہے, وہ آج واضح ہو جائے گا اور اسے پلے باندھ لیجئے کہ وہ ہے کیا. حضور نے فرمایا کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے. معنی کیا تھے؟ کہ جلدی سے جلدی پہنچو. اللہ کا حکم ہے, حضرت جبرائیل نے آ کر کہا ہے, اللہ کے رسول نے وہ حکم پہنچا دیا اس کے لیے بطور علامت کہ عصر سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ, یہ مطلب ہے, تاکہ ان کا معاملہ چکایا جائے. اب وہاں صورت یہ پیش آ گئی, یہ واقعہ آتا ہے حدیث میں, کہ مثلا لوگ جا رہے ہیں, آخر کئی میل کا سفر ہے, وہ جب جا رہے تھے تو راستے میں عصر کا وقت آ گیا, اب وہ قضا ہوتی نظر آ رہی ہے, تو اب اختلاف رائے پیدا ہو گیا ایک گروہ میں, ٹکڑیوں میں جا رہے تھے, ایک گروہ میں اختلاف پیدا ہوا. ایک نے یہ کہا کہ حضور کا منشا یہ نہیں تھا کہ عصر مت پڑھو وہاں پہنچے بغیر, بلکہ منشا یہ تھا کہ وہاں پہنچ جاؤ عصر سے پہلے پہلے. اب اگر ہمیں کسی وجہ سے, کسی مجبوری سے درمیان میں وقت ہو گیا تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے. ایک گروہ نے کہا کہ نہیں, جو حضور نے فرمایا ہم تو وہی کریں گے, ہم نہیں جانتے کہ منشا کیا تھا کیا نہیں تھا, منشا تو حضور کو معلوم ہوگا, اور آپ جو منشا معین کریں گے آپ 100% یقین سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہی منشا حضور کا ہے. آپ کا اپنا اجتہاد ہے, آپ کی اپنی ایک انفرنس ہے جو آپ اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں. حضور نے تو وہ الفاظ بھی بیان فرمائے تو ہم تو الفاظ کی پیروی کریں گے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے چاہے نماز قضا ہو جائے, لیکن فرمان محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں نے اپنے اپنی رائے پر عمل کر لیا. حضور کے سامنے جب معاملہ پیش آیا حضور نے فرمایا, دونوں نے صحیح کیا. اب یہ ہے وہ حکمت خدا کے لیے. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ جو لیٹر ہے حدیث کا, جو لفظ ہے لٹرل, ہمیں تو اس کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا, ہم نہیں جانتے علت کیا ہے حکمت کیا ہے, وہ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. اگر لفظ آیا مسواک کا تو ہم تو مسواک ہی کریں گے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے صاحب مسواک کا اصل مطلب کیا ہے؟ کہ دانت صاف رکھے جائیں. اگر پیسٹ سے اور برش سے دانت صاف رکھ کر لیے تو وہ مقصد پورا ہو گیا, ایک یہ رائے ہوگی, اور ایک یہ رائے ہوگی کہ نہیں صاحب حضور نے مسواک استعمال کی, مسواک ہی کے لیے کہا, ہم تو مسواک استعمال کریں. تو یہ جو دو رائے ہیں یہ اصحاب حدیث جو الفاظ کو چوں کا تو منو عن پکڑنا جو ہے وہ اپنا ایک مزاج ہے ان کا. ایک وہ ہے کہ جو دیکھتے ہیں کہ اصل حکمت کیا ہے, اصل اس کی غرض و غایت کیا ہے, اس کو پورا کیا جائے. حضور نے دونوں کی تکلیف فرمائی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ یہ اس معاملے میں یہ اتنی بڑی رہنمائی ہے کہ ان دونوں کے لیے اپنے دل میں کشادگی پیدا کی. عمل تو ایک پر ہی ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں, یا آپ نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے, یا آپ اس وقت لفظ کی پیروی کریں گے یا اس کی حکمت تلاش کریں گے. اجتہاد کی بنیاد کیا ہے؟ کہ علت تلاش کیجئے کہ کسی حکم کی علت کیا ہے. وہ علت جو ہے اب اس کو دیکھیے, اس کو تلاش کیجئے کس طرح پوری کی جا سکتی اور کس کس معاملے میں وہ قدر علت جو ہے مشترک ہے, اسی سے اس پر قیاس کر لیجیے. تو یہ ہے در حقیقت فقہا کا طریقہ, اور یہ ہے اصحاب حدیث کا طریقہ. ان کو اصحاب الرائے کہہ دیا گیا, ان کو اصحاب الحدیث کہہ دیا گیا, لیکن دونوں در حقیقت ایک حق کا مسلک ہے دونوں کا. حضور نے دونوں کی تصریف فرمائی. تو یہ حدیث یا یہ واقعہ کیونکہ اسی غزوہ احزاب کے ضمن میں پیش آیا تھا تو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ اس سے ایک ایک واقعے سے اصل میں وہ پوری روشنی اور رہنمائی ملتی ہے. اس وقت کاملہ حضور کا جو ہے وہ ایک ایک لفظ کے اندر ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بہرحال وہاں محاصرہ ہوا, اس کے بعد وہ پہلے تو بڑے تنتنے میں تھے, اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اب تو کوئی صورت نہیں ہے, تو انہوں نے آخر کار ہتھیار ڈالے اس شرط پر کہ ہم اپنا معاملہ سعد ابن معاذ کے حوالے کرتے ہیں. حضرت سعد غزوہ احزاب میں زخمی ہو گئے تھے, بڑے شدید مجروح تھے, ایک خیمہ لگا دیا گیا تھا, حضور خود تیمارداری فرما رہے تھے, اپنے ہاتھ سے آپ نے ان کے زخم کو داغا ہے, اور حضور کو بڑی محبت تھی حضرت سعد ابن معاذ سے. اصل میں دو سعد ہیں, ذہن میں رکھیے, سعد ابن عبادہ, سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ رئیس اوس ہیں, سعد ابن عبادہ رئیس خزرج ہیں. ویسے نفری اور حیثیت کے اعتبار سے اوس کا قبیلہ بہت کم تھا خزرج سے, خزرج بہت بڑے قبیلے والے تھے, اوس کم تھے. غالباً ایک اور تین کی نسبت ایام جاہلیت میں تھی کہ اگر خزرجی کوئی قتل ہو جائے گا اوسی کے ہاتھوں تو تین اوسی قتل کیے جائیں گے بدلے میں. یہ ان کا معاہدہ تھا, ایگریڈ, تین ہیں یا دو ہیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے, باقی یہ کہ واقعی اپنی جگہ صحیح. تو حضرت سعد ابن معاذ جو ہیں ان کو بڑی شدید ڈیڈیکیشن تھی حضور کے ساتھ, بہت ہی جن کو کہتے ہیں انتہائی محبت اور فدویت, جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی انصار میں ہے, مہاجرین میں ہے, وہ مقام انصار میں حضرت سعد ابن معاذ کا رضی اللہ تعالی عنہما. سعد ابن عبادہ کا معاملہ یہ ہے, وہ ذرا اپنی رائے بھی رکھتے تھے اور وہ ایک اپنی حیثیت کا بھی شاید انہیں کچھ احساس تھا, کچھ حالات کا تقاضا بھی ہوگا. بہرحال حضرت سعد ابن معاذ جو ہیں اوس والے,
ان کے ساتھ حلیف ہونے کا تعلق تھا بنی قریظہ کا، قبائل میں حلیف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، تو قریظہ والوں نے یہ کہا کہ ہم تو سعد ابن معاذ کو حکم مان لیتے ہیں، جو ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں ہمیں قبول ہو. انہیں امید یہ تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ ثابت جو ہے ہمارے مراسم اور ہمارا جو حلیفی تعلق ہے اس کا کچھ لحاظ کریں گے. حضرت سعد ابن معاذ نے فیصلہ دیا انہی کی شریعت تورات کے مطابق، اور اس میں یقینا یہ مصلحت بھی پیش نظر ہوگی کہ یہ جو بنو قینقاع بنو نذیر کو یہاں سے نکل جانے دیا گیا تو وہ دشمنوں کو لے کر چڑھ دوڑے، تو ان کے ساتھ یہ نرمی نہ برتی جائے. انہوں نے فیصلہ کیا تورات کی شریعت کے مطابق کہ ان کے جتنے جوان مرد ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، اور ان کی خواتین جو ہیں ان کو بچوں کو غلام اور کنیزے بنایا جائے، اور ان کا سارا مال جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہے. چنانچہ سب سے بڑا جو واقعہ ہوا ہے حیات طیبہ کے دوران وہ یہی قریظہ کا ہوا کہ انہوں نے اس وقت پیٹ میں چھرا گھونپا تھا جبکہ مسلمانوں پر سب سے قتل وقت تھا، لہذا ان کا معاملہ جو ہے سخت ترین سزا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران کسی کو دی گئی ہے وہ یہ بنی قریظہ کا معاملہ.